کلفتِ ہجرِ نبی سے دل میرا رنجور ہے۔ ہمارے مرشد ثانی سیدی حسین الدین خیبی محبوبی صدیق وقت قلندر زمان حضرت سید شیخ جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مقدہ کے اشعار ہیں، کلفتِ ہجرِ نبی سے دل میرا رنجور ہے۔ اے مدینہ ہے نوائے ہاتھی سے رب جلی، اے مدینہ ہے نوائے ہاتھی سے رب جلی، ہاتھی کے معنی اتارنے والے، اے مدینہ ہے نوائے ہاتھی سے رب جلی، کاروانِ زندگی کو کاروانِ زندگی کو تم نے نہیں مانگے رہیں، اے مدینہ اے نوائے ہاتھی سے رب جلی، کاروانِ زندگی کو تم نے نہیں مانگے رہیں، شاہدِ نورِ غزل ہے تیری محراب و فصیح، شاہدِ نورِ غزل ہے جلوہِ مصطفیٰ جائے نزولِ جبرئیل، شاہدِ نورِ غزل ہے تیری محراب و فصیح، جلوہِ مصطفیٰ جائے نزولِ جبرئیل، خاک تیری خندہ دن ہے رتبہِ امجاد پر، خاک تیری خندہ دن ہے رتبہِ امجاد پر، سرورِ دنیا بھی خوابیدر ہے جس ماں پر، سرورِ دنیا بھی خوابیدر ہے جس ماں پر، خاک تیری خندہ دن ہے رتبہِ امجاد پر، سرورِ دنیا بھی خوابیدر ہے جس ماں پر، تیری فوضِ حق نزل ہے منات اولاد میں، منات اور لات کافر آخر مشرکوں کے بتوں کے نام ہیں، تیری سوزِ ہم سے لرزل ہے بنا تولا میں، تو ہی زندہ حقیقت بزم موجودات میں، تو ہی زندہ حقیقت بزم موجودات میں، تیری سوزِ ہم سے لرزل ہے بنا تولا میں، تو ہی زندہ حقیقت بزم بزم موجودات میں، تیرے مخلص لسان روشن تیرے ہم گشت کرتے ہیں میری راتیں، تیرے ہم گشت کرتے ہیں میری راتیں، اپنے محبوبوں کی لالی ہیں سب پر گٹریاں، اپنے محبوبوں کی لالی ہیں سروں پر گٹریاں، تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی نیاں، تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی نیاں، اپنے محبوبوں کی لالی ہیں سروں پر گٹریاں، تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی نیاں، اے مدینہ اے نوائے ہاتھی سے رب جلی، کاروانِ زندگی کو تم نے دیوان کے رہی، آشنا ہو کر ذکر ساتھی سے بیگانے رہے، فائدہ پھر کیا جو تیرے رشت مستانے رہے، آشنا ہو کر بھی گل ساتھی سے بیگانے رہے، فائدہ پھر کیا جو تیرے رند مستانے رہے، رات بھر شعلوں میں اس کے کیسے دیوانے رہے،
رات بھر شعلوں میں اس کے کیسے دیوانے رہے، یوں رہے ہم جیسے گردے شمع پروانے رہے، یوں رہے ہم جیسے گردے شمع پروانے رہے۔ شمع جب تیری پروانا ہے تو پھر کیا چاہیے، شمع جب تیری پروانا ہے تو پھر کیا چاہیے۔ جذبے بے اختیار شوق ہونا چاہیے، جذبے بے اختیار شوق ہونا چاہیے۔ شمع جب تیری پروانا ہے تو پھر کیا چاہیے، جذبے بے اختیار شوق ہونا چاہیے۔ اے مدینہ اے نوائے حاطف کاروانِ زندگی کو تم نے بھی مانگے رہی، شاہدِ نورِ غزل تیری محراب و فصیل، جلوگاہِ مصطفیٰ جائے تو لے رہی۔ خاک تیری زندہ دہر پہ اپنا کر، سرورِ دنیا و دین پاوی دہر کلفت ہجر نبی سے دل میرا منجور ہے، کلفت ہجر نبی سے دل میرا منجور ہے۔ کیا کرے یہ بندہ عاجز مجبور ہے، کلفت ہجر نبی سے دل میرا منجور ہے۔ کیا کرے یہ بندہ عاجز اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے، اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے۔ گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے، گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے۔ ماجرائے عشق آئے بربرے کوئے نبی، ماجرائے عشق آئے سردرے ہوئے حبیب۔ جانوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب، جانوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب۔ ماجرائے عشق آئے سردرے ہوئے حبیب، جانوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب۔ اے مدینہ اے نوائے حاطف رب جلیل، کاروانِ زندگی کو تم نے بھی مانگے رحیل، شاہدِ نورِ غزل ہے تیری محراب و فصیل، جلوگاہِ مصطفیٰ جائے نزولِ جبرئیل۔
الہامات ربانی جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور ارشادات پر مبنی مجموعہ ہے، اس میں سے یہ ایک وعظ ہے، اسی میں اس میں سے کچھ حصہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ پروان ہے دنیا میں رہتے ہوئے فکر آخرت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہو خصیم مبین۔ ارشاد فرمایا کہ آج کی تقریر کا موضوع در اصل یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین کیسے پیدا ہو، میدان محشر کے حساب کتاب پر اور جنت اور دوزخ کے فیصلوں پر اتنا یقین کیسے آ جائے کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے، کیونکہ شبہ پر مشقت کی تکلیف اٹھانا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ شبہ والی خوشخبری پر آدمی اپنی محنت اور اوقات کو لگانا ضائع سمجھتا ہے۔ ایک آدمی محلے گھر میں بدنام ہے، جھوٹا شخص مشہور ہے، وہ ایک خوشخبری دیتا ہے کہ جو شخص آج رات بھر نوف نازم آباد کی پہاڑیوں پر جاگے گا صبح کو اس کو بہت سا روپے ملیں گے، تو ہر شخص کہے گا کہ یہ شخص تو جھوٹا ہے، اس کی خوشخبری پر ہمیں یقین نہیں ہے، تو شبہ والی خوشخبری پر کوئی عمل نہیں کرے گا۔ معلوم ہوا کہ شبہ پر تکلیف اٹھانے اور محنت کرنے سے آدمی سست ہو جاتا ہے۔ ہمارا بھی عموماً یہی معاملہ آخرت کے ساتھ ہے، حالانکہ وہ کوئی شک و شبہ والی چیز نہیں، یقینی چیز ہے، لیکن جن لوگوں کو حق تعالیٰ کے فضل خاص اور رحمت خاصہ کے صدقے میں کسی اللہ والے کی صحبت کی برکت سے آخرت پر یقین پیدا ہو گیا، تو ان کو اللہ کے راستے میں بڑی سے بڑی مشقت اٹھانا اور بڑے سے بڑا گناہ چھوڑنا آسان ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جب ان کی اندرونی پوشیدہ حالتیں ظاہر ہوئیں اور ان کے یقین کا سونا چمکا اور خدا کی عظمت اور بڑائی ان کے دلوں میں اتر گئی، تو اللہ اور رسول پر اپنی جان، مال، آبرو سب قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ اسی طرح اگر آج ہمارے دل میں بھی اللہ کی بڑائی اتر جائے جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں اتر گئی تھی، تو ہمیں بھی اللہ کے لیے اپنی جانیں سستی نظر آئیں۔ لیکن آج ہم زبانوں سے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، مگر ہمارا عمل گواہی دیتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ہماری دکانیں اللہ سے بڑی ہیں، ہمارا مال اللہ سے بڑا ہے، بیوی بچے اللہ سے بڑے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کا جب اللہ کے حکم سے مقابلہ ہوتا ہے تو ہم ان کی خاطر اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں۔ مثلا نمبر ایک، دکان پر گاہک کھڑے ہیں، اذان ہو چکی، جماعت تیار ہے، اب حساب لگاتے ہیں کہ اگر مسجد جاؤں گا تو اس وقت 500 روپے کا نقصان ہو جائے گا، لہذا جماعت چھوڑ دی کہ بعد میں جب گاہکوں سے فارغ ہو جاؤں گا تو تنہا نماز پڑھ لوں گا۔ تو ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے نزدیک مال خدا سے بڑا ہے۔ ایسے ہی بیوی سے باتوں میں مزہ آ رہا ہے، اتنے میں اذان ہو گئی، نفس کہتا ہے کہ بیوی کے موتی جیسے دانت چمک رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر مسجد کیسے جاؤں؟ اس وقت یہ بھی خیال نہیں آتا کہ آج جو دانت موتی کی طرح چمک رہے ہیں ایک دن قبر میں منہ سے باہر پڑے ہوں گے۔ پھر بچے نے ضد کی کہ تصویر والا کھلونا خریدوں گا، خیال آیا کہ اگر تصویر والا کھلونا اس کو دیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، لیکن اگر نہ خریدا تو بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، لہذا بچے کا دل نہ توڑ سکے، اللہ کا حکم اور اللہ سے محبت کا رشتہ توڑ دیا اور عملاً بتا دیا کہ ہمارا بچہ خدا سے بڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی صرف ہماری زبانوں پر ہے، حلق سے نیچے نہیں اتری، دل میں عظمت الہیہ کا رسوخ نہیں ہوا۔ اللہ کی عظمت جب دل میں اتر جائے گی تو جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ آج کہتے ہیں کہ صاحب حرام مال چھوڑنا بڑا مشکل ہے، ایک دوست جو حرام آمدنی میں مبتلا تھے ان سے میں نے کہا کہ بھائی کب تک حرام کھاؤ گے، ایک دن مرنا ہے، 1000 روپے حرام کے کما رہے ہو تو حلال ملازمت 500 کی کر لو، یہ 500 حرام کے 1000 سے بہتر ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر مکھن کی ٹکیا اور انڈے پراٹھے کے بغیر تو میرا لقمہ حلق سے نہیں اترتا، آہ سوکھا لقمہ تو حلق سے نہیں اترتا، لیکن دوزخ کے انگارے اتارنا ان کو آسان ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ معیار کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، معیار زندگی بلند ہونا چاہیے، اور مالداروں کی دولت کو دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں، جیسے قارون کی دولت کو دیکھ کر بعض بے وقوفوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے، قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ کہنے لگے کہ جو لوگ طالب تھے دنیا کی زندگی کے کہ اے کاش ہم کو ملے جیسا کچھ ملا ہے قارون کو، بے شک اس کی بڑی قسمت ہے، کاش ہم بھی اس جیسے ہوتے، لیکن جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ تم پر ہلاکت ہو۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل الصالحہ. بولے جن کو ملی تھی سمجھ اے خرابی تمہاری, اللہ کا دیا ثواب بہتر ہے ان کے واسطے جو یقین لائے اور کام بھلا کیا. مال و دولت خوش نصیبی کی علامت نہیں ہے, خوش نصیب وہ ہے جس سے اللہ راضی ہے. پھر وہی قارون جو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی تھا, جب ماں اپنے خزانوں کے زمین میں دھسنے لگا, اس وقت تعریف کرنے والوں کی آنکھیں کھلیں اور پناہ مانگنے لگے کہ واقعی اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے, مال و دولت کچھ نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کو اللہ نے کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا, اور یہ بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا ملعون ہے, یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے, اور جو کچھ دنیا و مافیہ اس کے درمیان میں ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے, سوائے ذکر اللہ کے, اور سوا ان چیزوں کے جو ذکر سے متعلق ہیں, اور سوائے عالم اور طالب علم کے. اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلق مال و دولت ملعون ہے, ورنہ جس کے دل میں مال کی محبت ہے اس کو میری اس تقریر سے دین ہی سے نفرت ہو جائے گی. مال و دولت وہ ملعون ہے جو اللہ سے غافل کر دے, ورنہ جو غنا اور ثروت تقوی میں حائل نہ ہو وہ برا نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل, جو شخص غنا اور دولت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرتا اور متقی ہے اس کے لیے دنیا کچھ مضر نہیں. دنیا سانپ ہے, اگر سانپ ہاتھ میں لینا ہے تو منتر بھی سیکھ لو. صحابہ نے بادشاہت بھی کی لیکن ان کی بادشاہت ان کو اللہ سے غافل نہ کر سکی, دنیا کے سانپ کا نشہ ان پر نہ چڑھ سکا, کیونکہ ان کے پاس اس کا منتر تھا. وہ منتر کیا تھا؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے تھے کہ جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. ہمارے پاس سانپ تو ہے منتر نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور سو رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, 500 کی حلال کی نوکری مل رہی ہے, 1000 کی حرام کی مل رہی ہے, تو ہم 500 کو چھوڑ دیں گے 1000 کی حرام ملازمت کر کے اللہ کے قہر کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جسم جنت میں نہ جائے گا جو حرام روزی سے پلا ہوگا, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے منبر کے پاس بھوک سے بے ہوش ہو کر گر گئے تھے. لوگ یہ سمجھے کہ ان پر جن چڑھ گیا, ان کا گلا پاؤں سے دبا رہے تھے, جبکہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک سے بے ہوش ہو گیا تھا, اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا پیٹ حرام سے نہیں بھرا. ہمیں تو فاقے بھی نہیں ہو رہے ہیں, دونوں وقت روٹی مل رہی ہے, پھر کیوں حرام کی روزی کی طرف جاتے ہو؟ اگر حرام روزی سے بچنے میں بکرے کا گوشت نہیں ملتا تو بڑے کا کھا لو, بڑے کا نہیں ملتا تو مرغی کا گوشت کھا لو, اگر مرغی بھی نہیں ملتی تو چٹنی روٹی سے زندگی کو باقی رکھا جا سکتا ہے. دنیا کے دن ہیں, صبح شام ہو رہے ہیں, گزر جائیں گے, لیکن انڈے اور مکھن کے لیے اللہ کا قہر نہ مول لو. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے محبت نہ تھی؟ انبیاء اور اولیاء کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل نرم ہوتا ہے, اس لیے ان کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا کفافا وفی روایت کفافا, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بس اتنی روزی دے دیجئے کہ جس سے زندگی گزر سکے اور کسی کی محتاج نہ ہو, نہ اتنی کہ جس سے موٹے ہو جائیں. اگر دنیا کچھ اچھی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مانگتے کہ اے اللہ میری اولاد کو کار اور بگلے اور مرغ کی بریانیاں اور شامی کباب عطا فرما. لیکن نہیں, ایک جہاد میں ایک صحابی کو اتنا مال غنیمت ملا کہ تھوڑی دیر میں انہوں نے اس کو فروخت کر کے بہت بڑا منافع کما لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تجھے اس سے زیادہ منافع بخش بات نہ بتاؤں؟ عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا, 2 رکعت نماز نفل پڑھنا, اس نفع سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تمہارا بہت مال کما لینا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا یہ قیمتی ہے کہ تمہارا سر اس بارگاہ پاک کا در ہو. الساجد یسجد علی قدم الرحمن, کہ جس وقت بندہ سجدہ کرتا ہے اس کا سر رحمان کے قدموں پر ہوتا ہے. نماز میں ہمارا دل ادھر ادھر رہتا ہے، اس کا تصور نہیں ہوتا کہ اس وقت ہمارا سر کہاں رکھا ہوا ہے۔ اگر ذرا سا یہ تصور کر لیں کہ اس وقت ہمارا سر اللہ کے قدموں پر ہے تو سجدے میں مزہ آ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حرام آمدنی سے بچو۔ ایک آدمی حرام میں مبتلا ہو اور پھر بجائے ندامت کے اس کو جائز بھی سمجھتا ہو تو یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہے۔ جیسے ایک عورت سے کسی عورت نے پوچھا کہ اے بی، تمہارے شوہر کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہنے لگی کہ تنخواہ تو 150 ہے لیکن ماشاءاللہ بالائی آمدنی بہت زیادہ ہے۔ رشوت پر نعوذ باللہ ماشاءاللہ کہہ رہی ہے۔ شراب پر اگر کوئی بسم اللہ پڑھ لے تو فقہا فرماتے ہیں کہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز پر بسم اللہ پڑھنا اللہ کے ساتھ استہزاء ہے۔ اسی طرح سودی قرضے لے لے کر مکان بناتے ہیں اور پھر اس پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، اس سے بہتر تھا کہ گناہ پر نادم ہی رہتے تو امید تھی کہ مغفرت ہو جاتی۔ ندامت میں جذب رحمت کی خاصیت ہے، لیکن حرام پر فضل ربی کہہ کر ایمان کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی حرام آمدنی میں مبتلا ہے تو ایک دم سے نہ چھوڑے، کیونکہ ابھی تو گناہ ہی میں مبتلا ہے، اگر متبادل انتظام معاش کے بغیر ہی چھوڑ دیا تو خوف ہے کہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی جب معاش کی تنگی سے پریشان ہوگا تو خوف ہے کہ کفر نہ بکتے۔ اس وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ جب تک حرام روزی میں مبتلا ہے دو رکعت پڑھ کر سجدے میں سر رکھ دے اور گڑگڑا گڑگڑا کر دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما، اور صرف گڑگڑانے ہی سے کام نہیں بنے گا بلکہ تلاش بھی کرتا رہے، ملازمت کی جگہوں پر کوشش کرتا رہے۔ اگر حرام آمدنی مثلاً 1000 کی ہے اور حلال کی صرف 500 کی مل رہی ہے تو فوراً چھوڑ دو۔ اب سوال یہ ہے کہ آمدنی کم ہو جائے گی تو بچوں کے پیوند لگ جائیں گے، تو سنو، اگر تمہاری اولاد کے کپڑوں پر پیوند لگ جائیں گے تو تمہاری اولاد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اگر ان کے پیوند لگ سکتے ہیں تو تمہارے بچوں کے پیوند لگ گئے تو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر رہتا ہے، دل کو دنیا سے اچاٹ رکھنا اور مالداروں کے پاس کم اٹھنا بیٹھنا۔ تجربہ ہے جو لوگ مالداروں کے پاس بیٹھتے ہیں ہمیشہ ناشکری میں مبتلا رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا بنگلہ 500 گز کا ہے، میرے پاس صرف 80 گز کا ہے، تو دل میں شیطان شکایت ڈال دیتا ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا دیا، مجھے کچھ نہیں دیا۔ اور تیسری نصیحت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ کپڑے کو پرانا نہ سمجھنا جب تک پیوند اتنا لگا لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالہ جان اس نصیحت پر اتنا عمل فرماتی تھی کہ جب تک اپنے کپڑوں کو بوسیدہ کر کے ان پر پیوند نہ لگا لیتی تھی تب تک نیا کپڑا نہیں بنواتی تھی۔ جبکہ سخاوت کا یہ حال تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک دن میں 70,000 درہم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے اور خود اس دن بھی اپنے کپڑوں میں پیوند لگا رہی تھی۔ اب بتاؤ کس کا درجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلند ہے کہ جو پیوند لگانے میں بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ اگر آج ہم طے کر لیں کہ چاہے دم نکل جائے، چاہے فاتح ہو جائیں، چاہے کپڑوں پر پیوند لگے، لیکن ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ آج ہمیں معمولی معمولی حکموں پر عمل کرنے میں مشکلیں نظر آتی ہیں، اپنی جانوں کو ہم ذرا بھی اللہ کی راہ میں تکلیف دینا نہیں چاہتے، اور صحابہ تھے کہ کلیجے میں تیر لگ رہا ہے مگر ہائے نہیں کہتے، کہہ رہے ہیں کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آج بھی مدینہ منورہ میں عہد کے دامن میں 70 شہیدوں کا لہو گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ہیں کہ ان پر جان دینا آسان ہے اور جان ان کے سامنے بے قیمت ہے، وہ خون کے قطرے بڑے قیمتی ہیں جو خدا کی راہ میں گریں، ایسے ہی وہ آنسو بڑے قیمتی ہیں جو اللہ کے لیے گریں، وہ پسینے کے قطرے بڑے قیمتی ہیں جو خدا کی راہ میں گریں۔ اللہ کی قیمت سمجھ لو، اگر اللہ کو پانا ہے تو قربانیاں اور کچھ ایثار کرنا پڑے گا۔ کیا دنیا جیسی حقیر شے بے مشقت مل جاتی ہے؟ دنیا کمانے کے لیے بھی پسینہ گرانا پڑتا ہے تب دنیا ملتی ہے۔ دودھ والوں کو دیکھو کہ رات کو 12 بجے اٹھ جاتے ہیں، ہمیں تہجد پڑھنا مشکل ہے، اور ان کو 12 بجے دودھ کے لیے اٹھنا کیوں آسان ہو گیا؟ اس لیے کہ پیسوں پر یقین ہے اور آخرت پر یقین نہیں، اگر یقین پیدا ہو جائے تو آخرت کے اعمال یعنی تہجد، نماز، روزہ، گناہوں سے بچنا، نفس سے جہاد کرنا آسان ہو جائے، اور اگر اللہ کو ناراض کیا اور دولت کے پاؤں ہی چاٹتے رہے اور حرام آمدنی کو اس لیے نہ چھوڑ سکے کہ دولت سے فراق برداشت نہیں ہوتا، تو یاد رکھو کہ یہ دولت 2 لات مار کر ایک دن قبر میں گرا دیتی ہے۔ وہاں نہ سیٹھ صاحب کا بینک جاتا ہے، نہ کار، نہ بنگلہ۔ اس گاڑے وقت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لذات کو سرد کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، لیکن ہم نے اپنے نبی کی نصیحت کو بھلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم 10 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک انصاری کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ اگر یہ سوال ہم سے کیا جاتا تو ہم میں سے اکثر یہ جواب دیتے کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو 1000 قرض کے بنگلے پر رہ رہے ہیں اور مرغ و کباب بریانیاں اڑا رہے ہیں اور شراب و کراب اور ٹیڈیوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں، یعنی جو دنیا کی لذتوں میں زیادہ مشغول ہیں وہی عقل مند ہیں، اور ایسے لوگ خود بھی اپنے کو نہایت عاقل اور ذہین سمجھتے ہیں۔ ڈیفینس کلپٹن کا شرابی آدمی بھی خود کو کہتا ہے کہ عقل مند تو میں ہوں، میرا 500 گز کا بنگلہ ہے، 1000 گز کا بنگلہ ہے، 2000 گز کا بنگلہ ہے، کئی کاریں ہیں، ٹیڈیوں اور شراب سے مزے اڑا رہا ہوں۔ یہ بدھو ملانے لوگ تو مسجدوں کی چٹائیاں توڑ رہے ہیں، سجدوں میں رو رہے ہیں، خدا بھی ان کی دعاؤں کو نہیں سنتا، یہ تو نہایت بیوقوف اور بدھو لوگ ہیں۔ لیکن جس دن موت گلا دبائے گی اس دن معلوم ہوگا کہ بنگلہ زیادہ قیمتی ہے یا اللہ زیادہ قیمتی ہے، ناچ رنگ کی محفلیں زیادہ قیمتی ہیں یا اللہ کی یاد زیادہ قیمتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کار اور بنگلے والے یا سائنس پڑھ کر چاند پر جانے والے ہیں، بلکہ فرمایا اکثرهم ذکر للموت و استعداد للموت۔ عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، جو زیادہ موت کی تیاری کر رہا ہے، آخرت میں یہاں کے نیک اعمال سے کرنسی جمع کر رہا ہے، میدان محشر میں بھی ایک منادی آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں۔ شاید اس وقت بھی وکلا کی بار ایسوسیشن اور سائنسدانوں اور پروفیسروں کی جماعت، جن کو دانشوروں کی جماعت کہا جاتا ہے، شاید یہ لوگ اس وقت بھی یہی کہیں کہ ہم نے دنیا میں بڑی بازی مار لی اور ملانوں کو یہاں بھی ہرا دیا، دیکھو عقل مندوں کو پکارا جا رہا ہے اور دنیا میں ہم سے زیادہ عقل مند تھے، دنیا میں ہم سب سے زیادہ عقل مند تھے، دنیا میں بھی کلبوں میں ننگے ناچتے رہے، یہاں بھی ہم ہی بازی لے گئے، یہاں بھی ہمیں آواز دی جا رہی ہے، یہ عقل مند کہاں ہیں؟ یہ ملانے تو معاشرے پر ناسور تھے، ہمارے ناچ گانے عیش کی محفلوں کو موت کی یاد دلا کر تخت کیا کرتے تھے، ہم تو ان کو دنیائی میں دریافت کرنا چاہتے تھے۔ آہ، لیکن اس وقت ایک جماعت کھڑی ہوگی اور سوال کرے گی، ایو اولی الالباب ترید، عقل مندوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس وقت منادی دینے والا فرشتہ قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرے گا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے تھے جب کھڑے ہوتے تھے اور جب بیٹھے ہوتے تھے، اور اللہ ان کے دل میں اس قدر اتر گیا تھا، ان کی جانوں کو اللہ سے اس قدر شدید تعلق تھا کہ جب کروٹ بھی لیتے تھے تو اللہ کا نام لبوں پر آ جاتا تھا۔ اس وقت عدالتوں کی بار ایسوسی ایشن اور بڑے بڑے سائنسدانوں اور دانشوروں کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، ہونٹ کاٹتے ہوئے ہاتھ ملیں گے کہ آج معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ ذلیل اور احمق تو ہم ہی لوگ تھے، کیونکہ ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی قدر نصیب فرمائے، اور اس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں پورا پورا خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زهد عبد في الدنيا الا انبت الله الحكمه في قلبه فانطق بها لسانه وبصره عيب الدنيا وداءها ودواءها فاخرجه منها سالما الى دار السلام. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا یعنی دنیا سے بے رغبتی کی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حکمت پیدا کی اور حکمت کے ساتھ اس کی زبان کو گویا کیا اور دنیا کے عیوب اور اس کی بیماریاں اور ان بیماریوں کا علاج اس کو دکھایا اور نکالا اس کو حق تعالیٰ نے دنیا اور آفات سے سالم دار السلام کی طرف. تشریح میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ اور بزرگان دین نے اسی حدیث کے پیش نظر فرمایا کہ زہد اللہ تعالیٰ کے راستے کا پہلا قدم ہے یعنی دنیا سے بے رغبتی. جس بندے کو حق تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کے دل کو دنیا سے اچاٹ یعنی بے رغبت کر دیتے ہیں. اگر دنیا کی بے ثباتی اور فنائیت اور بے وفائی سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح بادشاہوں کو بھی آنند فانند چند گز کفن میں لپیٹ کر قبر میں کس بے کسی کی حالت میں لٹا دیتے ہیں تو دل دنیا سے کبھی نہ لگے اور اللہ ایسے بندے کو اس بے رغبتی کی بدولت دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما کر جنت میں داخل کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, سو کر اٹھنے کی سنتیں, نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے, سو جب آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ترجمہ, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. جب سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں, وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے, سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے. پاجامہ یا شلوار پہنے تو پہلے داہنے پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں, کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ڈالیں پھر بائیں میں, اسی طرح صدری. ایسے ہی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب اتاریں تو پہلے بائیں طرف کا اتاریں پھر دائیں طرف کا اتاریں, اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کے اتارنے کا یہی طریقہ مسنون ہے. برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں. نشدی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کے اہل و عیال اور حشم و قدم میں ازواج مطہرات. سب سے اول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا, اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 برس کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 برس کی تھی, اور بجز حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے کہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے ہیں, باقی تمام اولاد آپ کی انہی سے ہیں, اور ہجرت سے 3 سال قبل ان کی وفات ہو گئی. پھر ان کی وفات کے تھوڑے دن بعد حضرت سودہ بنت زمعہ قرشیہ سے نکاح کیا, پھر تھوڑی ہی مدت بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا, اس وقت ان کی عمر 6 سال کی تھی, اور ہجرت کے پہلے سال میں جبکہ ان کی عمر 9 سال کی تھی رخصت ہو کر آئیں, اور آپ کی بیویوں میں کنواری صرف یہی ایک تھی. پھر حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا, پھر زینب بنت خزیمہ قیسیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا, وہ 2 مہینے بعد وفات کر گئیں. پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور ان کی وفات آپ کی سب بیویوں کے بعد ہوئی. پھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا, یہ آپ کی پھوپھی زاد بہن ہیں, اور بعد وفات نبوی سب بیویوں سے پہلے ان کی وفات ہوئی. اور غزوہ بنی مصطلق کے زمانے میں حضرت جبیریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا, یہ اس غزوے میں قید ہو کر آئی تھیں, آزاد کیے جانے کے بعد پھر ان سے نکاح کیا. پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے جبکہ وہ حفشہ میں ہجرت کر کے گئی ہوئی تھی، بواسطہ وکیل سن 4 ہجری میں نکاح ہوا اور نجاشی شاہ حفشہ نے 400 دینار ان کو آپ کی طرف سے مہر دیا۔ اور غزوہ خیبر کے زمانے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، یہ اس غزوے میں قید ہو کر آئی تھی، آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح ہوا۔ پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمرۃ القضاء کے زمانے میں نکاح ہوا۔ یہ 11 ہیں جن میں سے 2 آپ کے سامنے وفات پا گئیں اور 9 آپ کی وفات کے وقت تک زندہ تھیں، اور بعض منقوحات اور مخطوبات کا اور بھی ذکر آیا ہے مگر ان میں اقوال متفق نہیں ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا كريم۔ يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے جان کے کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں، اے اللہ جس طرح بھی کیے ہوں اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے، الہ العالمین معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت کاملہ سے اور اپنی معرفت کاملہ سے سیراب فرما دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ إله العالمين فكر آخرت نصیب فرما، اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما، موت کے بعد کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ موت کے بعد کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے دھوکے سے، اس کی رنگینیوں سے اور نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارا یقین بنا دے، اللہ آخرت پر یقین کامل کر دے، اے اللہ آخرت پر یقین کامل کر دے، ایمان کامل سے نواز دے، اسلام کامل سے نواز دے۔ اے اللہ ایمان کامل اور اسلام کامل پر جینا نصیب فرما، اور ایمان کامل اور اسلام کامل پر ہمارا خاتمہ فرما۔ الہ العالمین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، ہر ہر سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرما، عاشقانہ عمل کی توفیق نصیب فرما، والہانہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ غیروں کے طریقوں سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین غیروں کے طریقوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے طریقوں سے اللہ ہمارے اسلامی معاشرے کو بالکل پاک فرما۔ اے اللہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر جان دینا نصیب فرما، ایک ایک سنت کو اے اللہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سر سے پیر تک ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، اے اللہ سر سے پیر تک اپنا فرما بردار اطاعت گزار بنا دے، سر سے پیر تک وفادار بنا دے، بال بال کو اے اللہ اپنی محبت میں جکڑ لے، بال بال کو اللہ اپنا اطاعت والا بنا دے، وفادار بنا لے، سر سے پیر تک اے اللہ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے۔ اے اللہ سر سے پیر تک اے اللہ ہم سب کو نور عطا فرما دے، ہمارے بال بال کو نور عطا فرما دے، ہمارے دائیں نور عطا فرما دے، بائیں نور عطا فرما دے، سامنے نور عطا فرما دے، پیچھے نور عطا فرما دے، نیچے نور عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے قلب کو نور عطا فرما دے، آنکھوں میں نور عطا فرما دے، اے اللہ کانوں میں نور عطا فرما دے، زبان میں نور عطا فرما دے، پٹھوں میں نور عطا فرما دے، رگوں رگ رگ میں نور عطا فرما دے، بال بال میں نور عطا فرما دے، الہ العالمین ہمیں سرابا نور بنا دے، اللہ سرابا نور بنا دے، یعنی 100% گناہوں سے حفاظت فرما دے، اے اللہ 100% کے اطاعت گزار بنا دے، اے اللہ 100% اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے، اپنا عاشق بنا دے، اپنا دیوانہ بھی بنا دے اور دیوانہ گر بھی بنا دے، اللہ ہمیں بہترین اخلاق سے نواز دے، اے اللہ بہترین اخلاق سے نواز دے، بری عادتوں سے برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما، پاکی اور صفائی عطا فرما، اللہ ہمارے قلوب کو اپنے فضل سے تمام اخلاق رذیلہ سے پاک فرما اور اخلاق حمیدہ عطا فرما، اخلاق حمیدہ عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اپنی معرفت و محبت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما، اللہ ہم سب کو جلد فرما لے، اللہ ہم سب کو جلد فرما لے، ہماری اولادوں کو بھی جلد فرما لے، اے اللہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی جلد فرما لے، اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، الہ العالمین ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ اپنی محبت میں جان دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری جانوں سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ العیال سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما دے، اے اللہ شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما دے، الہ العالمین ہمیں طریق اکابر پر جینا اور تقیق طریق اکابر پر مرنا نصیب فرما، اے اللہ ہر قدم ہمارا عین طریق اکابر پر ہو، اے اللہ ایک قدم بھی ہمارا ڈگنے نہ پائے، اے اللہ ہمیں سیدھا اور سچا انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما لیجئے، اپنے اقصى الخواص میں ہمیں شامل فرما لیجئے، اللہ اپنی مہربانی سے ہمیں اپنے اقصى الخواص میں شامل فرما لیجئے، اللہ اپنی مہربانی سے اپنے فضل سے بلا استحقاق اپنے اقصى الخواص میں شامل فرما لیجئے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، میرے پیارے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دعوت برکاتہ کی جو بھی تکالیف ہیں، عوارض ہیں، گھٹنوں میں تکلیف ہیں، اور ویرانی صاحبہ کی بھی تکلیف ہے وہ بھی علیل ہیں، اور ہمارے حضرت مفتی حسن صاحب کی ہمشیہ وغیرہ جو بھی گھر میں بیمار ہیں، اللہ سب کے سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، حضرت دیوالا کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما، الہ العالمین تمام احباب و قدام کو بھی اے اللہ خوب خوب صحت اور عمر میں برکت اور عافیت دارین اور فلاح دارین عطا فرما، الہ العالمین میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما، اے اللہ ساعتن فساعتن متصاعدن متزائدن درجات قرب بے انتہا عطا فرما، جزائے جزیل عطا فرما، اللہ میں اپنے فضل و مہربانی سے معاشر میں اور جنت میں ان کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرما، الہ العالمین الحاق بالصالحین دنیا میں جیسے آپ نے عطا فرمایا اللہ آخرت میں بھی عطا فرما دینا، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمانا، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، اور جن کو تنگی ہے اس کو ان کو فراقی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، آسان روزی عطا فرما، اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک صالح محبت والے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو چکے اللہ ان کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اتفاق سے اور مودت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نواز دے، الہ العالمین جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، اور جس بھائی بہن کے جی میں جو بھی جائز مقصد ہو اے اللہ اس کو اپنے فضل سے پورا فرما، اور ہر مسلمان کی ہر پریشانی کو دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، اے اللہ برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما، اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، میرے والدین کی بھی بے حساب مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے مشائخ کو بھی درجات قرب میں انتہا عطا فرما دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين. کل سے انشاءاللہ تعالی مجلس 9 بجے
نو بجے شروع کریں یا نو
بجے
ہاں نو بجے فون کر لیں نو بج کے پانچ منٹ پہ کل سے انشاءاللہ تعالی مجلس شروع ہو جائے کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.